الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. میرے دوستو، جو لوگ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، بدحواس پاگلوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں، آج کل جو پاگل خانے زیادہ تر انہیں لوگوں سے آباد ہیں، جنہوں نے رومانٹک دنیا میں قدم رکھا، غیر اللہ سے دل لگایا، شیخ العرب الحج معرب اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم میں اسی چیز کی صدا لگاتے تھے. سارے عالم میں یہی ہے اختر کی آہ و فغاں، سارے عالم میں ہے یہی اختر کی آہ و فغاں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانی کے ساتھ ہر چیز مل جائے. دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، وہاں مشقت محنت ہم برداشت کر لیتے ہیں. دنیا کی قیمت، دنیا کی وقت ہمارے سامنے ہوتی ہے، انسان اس کی جتنی بھی مشقتیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کو برداشت کر لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت خاصہ حاصل کرنے کے لیے صرف ہم دعا پہ اکتفا کرتے ہیں کہ دعا کرنے بس ہم بس جو ہے بس ایسا کوئی کرم، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ بس پل بھر میں جو ہے بس ہم ولی اللہ بن جائیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ولایت اور دوستی جو ہے وہ مجاہدے پہ رکھی ہے کہ جو لوگ مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے راستے میں غم اٹھاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، چاہے کتنا ہی دل کرے گناہ کرنے کا، لیکن وہ گناہ نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، کوئی غلط کام کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا. کوئی دیکھے نہ دیکھیے، ہمارا پالنے والا تو دیکھ رہا ہے. جس اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں تو وہ کیا اللہ نابینا نعوذ باللہ ہوں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ بے شمار آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری سلوک کا، پوری خانقاہ کا حاصل کیا چیز ہے؟ اس کا پورا کا حاصل یہ کہ ہم گناہ چھوڑ دیں. ایک شخص ہے، اس نے وقت لگایا خانقاہ میں، اللہ والوں کے پاس رہا ہے نا، لیکن اس نے گناہ نہیں چھوڑے. تو سارے سلوک سبوں کا اور ساری خانقاہوں کا اور تمام اذکار اور اشغال کا حاصل گناہ چھوڑنا ہے. اگر انسان اہل اللہ کی صحبت میں رہے، خانقاہ میں زندگی گزارے، یہ گناہ سے نجات نہیں پا رہا، تو ابھی اسے کیا ہے، جو سلوک کا حاصل ہے اس کو نہیں ملا. سلوک اور تصوف کا حاصل یہی ہے کہ انسان سر سے پیر تک اللہ کا ہو جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت کا میرے دوستو یہی انعام ہے، یہی انعام ہے کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نسبت کیا چیز ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کو بندے کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے. نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام ہے کہ ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. اللہ کی محبت جب قائم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرب اور پیاس دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کو ناراض کرنا بھی چاہے، اللہ کی نافرمانی کرنا بھی چاہے، لیکن وہ نہیں کر سکتا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو صاحب نسبت ہوتا ہے، جس کو اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، تو اس کی جڑیں جو نسبت میں اللہ کی اس قدر مضبوط ہو جاتی ہیں اس کے قلب کے اندر کہ کوئی اگر ان کو اکھاڑنا بھی چاہے ان کو اکھاڑ نہیں سکتا، ہلانا بھی چاہے ان کی استقامت کو خطرے میں ڈالنا چاہے، کوئی خوش قامت ان کی استقامت کو خطرے میں ڈالنا چاہے، تو وہ کبھی بھی اس چیز سے آمدہ نہیں ہوں گے. صاحب نسبت جو ہوتا ہے، اس کے قدموں میں سارے جہاں کی دولت لا کے رکھ دو، پوری کائنات کے حسن کی حسن جو ہے وہ لا کے رکھ دو اور اس کو کہو کہ نماز قضا کر لو اپنی, نماز چھوڑ دو, یہ کسی حسین کو دیکھ لو, تو ہر کس چیز پہ تیار نہیں ہو سکتا. اگر وہ تیار ہو گیا تو سمجھو کہ یہ شخص کو ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت قائم نہیں ہے, نسبت حاصل نہیں ہے. ورنہ نماز قضا کرنا, نماز کو دیر سے پڑھنا, خاص طور پہ خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ نماز کی جب اذان ہو جائے تو اس وقت ہی تیاری کرنا شروع کر دینی چاہیے, نہ یہ کہ انتظار کرنا چاہیے کہ آخری وقت تک انتظار کرتی ہیں, جب تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے پھر نماز کی طرف چلنے لگتے ہیں. جب ایک چیز پڑھنی ہے تو اس کو اول وقت میں ہی پڑھ لیا جائے. جب اذان ہو رہی ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اذان جو ہوتی ہے یہ پیغام ہوتا ہے مولا کائنات کی طرف سے کہ اے بندو جلدی جلدی تیاری کر لو, مولا کائنات اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو, یہ اذان جو ہوتی ہے, اس اذان ہوتے ہی ہماری ماں بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی تیاری میں لگ جائیں. اس سے معلوم ہوگا کہ ان کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیسے معلوم ہو جائے کہ انسان کے قلب میں دنیا کی محبت غالب ہے یا اللہ کی محبت غالب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر یہ دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے نماز ختم ہو جائے, دنیا کے کاموں میں لگ جاؤں, سمجھو کہ اس کے قلب میں دنیا کی محبت غالب ہے اور دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے, اور دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے کام فارغ ہو جاؤں تاکہ میں مسجد میں جا کے اور مصلی بچھا کر اپنے اللہ کو یاد کروں, تو سمجھو کہ اس کے قلب میں اللہ کی محبت غالب ہے, دنیا کی محبت مغلوب ہے. تو جس چیز کو انسان ترجیح دے گا تو اسی چیز کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھتی جائے گی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اذان ہو تو فوراً نماز کی تیاری کرنی چاہیے. بتائیے اتنی اہم چیز نماز, نماز کتنی اہم چیز ہے, لیکن ہم نے اس کو آخر میں رکھا ہوا ہے. گھر کے کام کاج ہیں, ٹھیک ہے وہ اہم ہیں, لیکن نماز سے اہم کوئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے سوال جو ہوگا نماز کا ہوگا. نماز انسان کی درست ہے تو ہر چیز درست ہوگی. ایک بزرگ, ایک شخص تھے, وہ ایک بزرگ کے لیے پانی لا رہے تھے. پانی لاتے لاتے کچھ ہوا, پانی گر گیا ان کے ہاتھ سے. تو بزرگ فرمانے لگے, لگتا ہے کہ تمہاری نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تم خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتے, اس کے اراکین طریقے سے ادا نہیں کرتے, اس لیے تمہارے اندر یہ جمعیت قلب اور یہ سکونت پیدا نہیں ہوئی. تو جیسی اتنی اچھی ہماری نماز ہوگی اتنا ہی اچھے ہمارے دنیا کے معاملات بھی ہوں گے. نماز کی چیز ہے میرے پیارے دوستو. ایک شخص سے, ایک صحابی تھے, نماز پڑھ کے آئے لیکن انہوں نے طریقے سے نماز نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ, تم نے نماز نہیں پڑھی, دوبارہ نماز جا کے پڑھو. سجدے کو سجدے طریقے سے کرنا, بعض لوگ ہیں جلدی جلدی سجدہ کر لیتے ہیں, دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑا وقفہ دے کر بیٹھنا چاہیے, پھر دوسرا سجدہ کرنا چاہیے. پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں, ذرا سے اٹھے پھر دوبارہ چلا کے سجدے میں. رکوع کا بھی حالت ہوتی ہے کہ رکوع میں جاتے ہیں اور جب رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہوتا ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوئیں اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں. ذرا سے کھڑے ہو گئے اور پھر جلدی سے فٹ سے سجدے میں چلے گئے. تو یہ نماز میرے دوستو یہ کیا ہے, یہ دلیل اس چیز کی ہے کہ ہمارے قلب میں دنیا کی چیزیں غالب ہیں, اللہ کی محبت مغلوب ہے. اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت مانگی اور کس مقدار میں مانگی, یہ تو دیکھیں. آپ کو سراپا اللہ تعالیٰ کے تجلیات اور جمال حق دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت جس پیمانے کی تھی وہ تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے, لیکن اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر اور کیسی تمنا کی ہے کہ اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی, ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اوپر اس قدر, یعنی امت کے ساتھ اس قدر خیرخائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ اے میرے امت کے لوگوں, تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے اپنے اللہ کی محبت مانگو کہ اللہم انی اللہم جعل حبک احب الیہ, اے اللہ مجھے اپنی محبت. دوستو اللہ سے مانگ کر کے دیکھیں, اللہ سے کبھی ہم نے اللہ کو مانگا, ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں, مختصر دعا ہوتی ہے, ایک منٹ کی دعا بھی نہیں کرتے, فٹ سے بس فارغ ہو کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگنا، اللہ فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، اس کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کو بندوں سے کتنی محبت ہے کہ جو بچہ اپنے باپ سے نہیں مانگتا باپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا مجھ سے مانگے، یہ دلیل ہے کہ ربا ہمارا چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگے، کیونکہ خزانے زمین و آسمان کے وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھے ہیں، اپنے لیے نہیں رکھے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا اور آسمان کے تمام کے خزانے اللہ اس کے مالک ہیں اور اللہ اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں، وہ اللہ نے بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے مانگے۔ دعا میں تاخیر ہو سکتی ہے ظہور میں، لیکن قبول تو ہو جاتی ہے بشرط یہ کہ ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ سب حلال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعل حبک احبا، اے اللہ آپ کی محبت میرے قلب میں سب چیزوں سے زیادہ ہو جائے، احب الیہ من نفسی، سب سے زیادہ کس چیز سے؟ میری اپنی ذات سے زیادہ اے اللہ آپ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا میرے دوستو، بندہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت مانگتا ہے تو یہ محبت کا عنوان تو دیکھیں، اے اللہ میں آپ کو چاہوں اپنی ذات سے زیادہ، سب سے زیادہ قیمتی انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اپنی جان کی وجہ سے تو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اپنے نفس کی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، کوئی ڈاکو آ جائے قتل کرنے کے لیے، دیکھو یہ صاحب کس قدر اپنی جان بچانے کے لیے جان داؤ پہ لگا دے گا، ہے نا؟ تو سب سے زیادہ قیمتی اس کی نظر میں اس کی جان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ میرے اور آپ کے درمیان یہ جان جو حائل ہے، اے اللہ اس سے بڑھ کر مجھے اپنی محبت عطا فرمائیے، جب اس سے بڑھ کے مجھے محبت آپ کی عطا ہو جائے گی تو پھر ہر کام کرنا شریعت کا میرے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کا حکم ماننا میرے لیے آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار ہو جائے گا۔ تو من نفسی و اہلی، اور بعد میں اہل و عیال سے زیادہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اور شدید پیاس میں جب انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس سے بڑھ کر اے اللہ آپ کی محبت مجھے عطا ہو جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے دوستو، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے کہ گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جان، ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام، ناز و نخرے کرے جو میں آشام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام۔ یہ ناز نخرے کا راستہ نہیں ہے کہ مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو چھوڑ، ٹھیک ہے بھائی ہم راضی ہیں، نہیں، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اللہ کی ذات کو مانگنا ہے، کام بنتا ہے مانگنے سے۔ حضرت عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فقیروں کا کام تو مانگنے سے بنتا ہے، اللہ نے فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، کس کے؟ اس مالک کے، اس داتا کے کہ جو مستغنی ہے پورے عالم سے۔ سبحان اللہ، المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد، وہ ذات ہے کہ جو پورے عالم سے مستغنی ہے لیکن سارا عالم اس کا محتاج ہے۔ تو کیا وہ کیا نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے، اپنی ہر حاجت مانگے، یہاں تک کہ شوز بھی چاہیے تو پہلے اللہ سے مانگے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا یہ راستہ ہے کہ جو ہی کوئی بھی حاجت ہو، چاہے وہ دنیا کی حاجت ہو یا آخرت کی حاجت ہو، کاروبار کے معاملے میں کوئی حاجت ہو، گھر کے اندر ہو، بچہ بیمار ہے، شوز چاہیے، کپڑا چاہیے، روٹی کھانی ہے، روٹی ہے رکھی لیکن دل ہی دل میں اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا انتظام فرما دیجئے، معلوم ہے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن عاشقوں کو تو ایک بہانہ چاہیے اپنے مالک اور محبوب کے ساتھ گفتگو کا، تو وہ تو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی اگر شوز چاہیے تو فٹ سے بس دو رکعت نماز پڑھی ہے، اللہ جوتے ٹوٹ گئے ہیں جوتے عطا فرما دیجئے، کپڑے چاہیے اللہ کپڑے دیکھیں، آپ دیکھیں میرے کپڑے کیسے ہیں، اللہ پھٹ رہے ہیں، اے اللہ مجھے کپڑے عطا فرما دیجئے۔ ہے نا. تو یہ میرے دوستو یہ طریقہ ہے کہ جو کوئی بھی حاجت ہو بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو رکعت نماز رات الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا سیکھیں. آپ دیکھیے گا آہستہ 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 ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آہستہ آہستہ اللہ سے تعلق آپ کا قائم ہو جائے گا, محبت بڑھتی جائے گی, تو پھر آپ کو بغیر مانگے اللہ سے چین ہی نہیں ملے گا. جب آپ کو چیز چاہیے ہوگی آپ کے سب سے پہلے آپ کی نظر جائے گی آسمان پہ, ہے نا. اور اس کی طاقت بھی کیسی ہے پھر دوستو, ہے نا. اللہ کی طاقت بھی زیادہ ہے, اللہ کے خزانے بھی زیادہ ہیں, ساجِ قدرت بھی ہیں, اور کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ہو, اللہ کی قدرت سے باہر ہو. تو ایسا طاقت والا مالک اور ایسا دینے والا مالک اور ایسا خیال محبت کرنے والا مالک کوئی ہے؟ تو ہم ان سے کیوں نہ مانگے؟ بزرگوں کے پاس جا کے ہم مانگے, جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں قبروں میں جا کے بزرگوں سے مانگتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو کیا مانگتا ہے بزرگوں کے پاس جا کے, ارے یہ بزرگ خود تو اللہ سے مانگتے تھے, تو ان سے مانگ رہا ہے, تو اسی ذات سے مانگنا جن ذات سے یہ بزرگ مانگتے تھے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے دوستو کہ سارے تصوف کا حاصل یہی ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں, ہم گناہ چھوڑ دیں, نافرمانی اللہ کی چھوڑ دیں. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ حیات طیبہ حاصل نہیں ہو سکتی. حیات طیبہ سے وہ شخص محروم رہے گا گر گرفتار صفات بدشدی. ایک اگر اللہ کی نافرمانی کا کانٹا اگر ایک بھی چبھا ہوا ہے تو تجھے جہنم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ذات خود جہنم بنی ہوئی ہے. اللہ کی نافرمانی میرے پیارے دوستو معمولی چیز نہیں ہے. اتنے بڑے صاحب قدرت, اتنے طاقت والے اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ جب قوموں نے ہماری بغاوت کی, ہماری نافرمانی کی, فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا اور ان کو بالکل ہی ملیا میٹ کر دیا ہم نے, یعنی ان پہ بلڈوزر چلا دیا, بالکل ہی صفا ہستی سے مٹا دیا. ولا یخاف عقباہا, سبحان اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز ریٹیلیشن کا, نہ انتقام کا کوئی خطرہ ہوتا ہے. بھائی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے میرے دوستوں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجیے. پانی کی قیمت کتنی ہے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے بہت تکبر تھا, غرور تھا کہ میرے پاس سلطنت ہے, میں بادشاہ ہوں, یہ ہے وہ ہے. تو کیا ہوا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اس کا تکبر ٹھیک کرنے کے, اس کی ہدایت کے لیے. آیا تو فرشتہ جب آیا انسان کی شکل میں تو اس کو شدید پیاس لگی. ایسی جگہ پہ تھا بادشاہ کے کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا, شدید پیاس لگی اس کو, بس مرنے والا تھا. تو یہ فرشتہ سامنے آیا انسان کی شکل میں, کیا ہوا, بس تڑپ رہا ہوں پیاس سے, ایک پانی, ایک گلاس پانی کا مجھے مل جائے. ہمارا کہ ٹھیک ہے میں انتظام کر دوں گا پانی کا. اچھا جلدی کر دو, کہاں سے جلدی کر دو, میں تو بس مرنے والا ہوں. فرمایا کہ ایک گلاس پانی چاہیے, آدھی سلطنت دو مجھے. ارے آدھی سلطنت چاہیے, لے لو آدھی سلطنت, تم مجھے گلاس پانی کا دے دو مجھے. آدھی سلطنت دے دی, جب پانی پی لیا اب پانی نکلنے کا راستہ بند ہو گیا, پیشاب بند ہو گیا, تڑپ رہا ہے, چیخیں مار رہا ہے, ارے بھائی کچھ کرو, پیشاب بند ہو گیا. پھر وہ آئے, کیا ہوا, پیشاب بند ہو گیا, میں نکال دوں گا, میرے پاس دوائی ہے اس چیز کی. فرمایا کہ لیکن قیمت لوں گا ایک, کیا قیمت ہے اس کی, باقی آج یہ سلطنت مجھے دے دو. ایسی تڑپ میں تھا وہ, اس نے کہا کہ سلطنت تم لے لو, وہ بھی لے لو, لیکن میرا پیشاب جو ہے وہ جاری کر دو. میرے دوستو اس فرشتے نے دونوں چیزیں اس کی سلطنت واپس کر دی. فرمایا کہ لو تمہاری سلطنت تجھے مبارک, رکھو اپنے پاس, میں جو تمہارا یہ گھمنڈ اور یہ تکبر تھا تمہارا, اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے. تمہاری سلطنت کی کیا قیمت ہے, اے آدھی سلطنت ایک پانی, ایک گلاس پانی, اور دوسری آدھی سلطنت کیا ہے, جو پیشاب, یہ تمہاری سلطنت کی قیمت ہے. جس چیز پہ انسان تکبر اور جس چیز پہ انسان ناز کرتا ہے میرے دوستو, میں سوچے کہ کس چیز پہ ہم تکبر اور بڑھائے اپنی ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے, اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے. جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر اور بڑائی ہوگی تو جنت دور کی بات, اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ جنت کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, تواضع اللہ کے لیے اختیار کرے. بعض جگہ انسان تواضع کرتا ہے لیکن وہاں تواضع کرنا حرام ہو جاتا ہے, جیسے جہاد میں ہے وہاں انسان تواضع اختیار نہیں کر سکتا. ہندوؤں سے جہاد ہو رہا ہے, کفار سے جہاد ہو رہا ہے, وہاں تو یہ نہیں کہے گا کہ جناب میں حقیر فقیر عبد القدیر آیا ہوں آپ لوگوں سے لڑنے کے لیے. فرمایا کہ وہاں تو سینہ تان کے چلے گا وہاں پہ اور کہے گا ہر ممبار کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا, میرے سامنے آؤ, ایک کے لیے ایک آدمی ہوں لیکن 70 میں باری ہو جاؤں گا, 70 کفار کے سر قلم کر دوں گا. وہاں پہ ایسے جملے کہنے ہیں, وہاں پہ تواضع کرنا حرام ہے. اور پھر میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو طواف کرتے وقت رمل کرتے ہیں, یعنی تھوڑا سینہ تان کے اور بھاگتے ہیں, وہاں تواضع کرنا جائز نہیں ہے. وہاں حکم یہی ہے کہ رمل کے وقت ایسا بناؤ اپنے حلیہ کہ بالکل بہادر کی طرح رمل کرو اپنا. لیکن تواضع کہاں کرنی ہے, من تواضع للہ, کہاں پہ تواضع اختیار کرنی ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو مٹا کے رکھنا ہے, برداشت کرنا ہے, قوت برداشت پیدا کرنی. کسی نے کچھ جملے کہہ دیے تو اس کو برداشت کر لے آدمی, برداشت کرنے والے کا اللہ کے ہاں درجہ زیادہ ہوگا. گھر کے اندر ماحول ایسا ہے, میاں بیوی کے درمیان طرز کلامی ہو جاتی ہے, ایک آدمی برداشت کر لے گا تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. جب دونوں ہی تکبر پہ اتر جائیں گے تو گھر برباد ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں, وہ کہتی ہے کہ میں صحیح ہوں. وہ بیچارہ شوہر اگر حق پہ ہے, وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے, تسبیح دے کے جانواز پہ بیٹھتا ہے, تو ادھر بیگم صاحبہ بیٹھتی ہے, اچھا وہ ایک 2 فٹ کی لمبی تسبیح نکال کے جانواز بچھا کے وہ بھی کھٹا کھٹ رکھے, ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں کہ تمہاری آ جاتی ہے آسمان پہ پہلے یا میرا پیغام پہنچتا ہے, تو وہاں مقابلہ کرتے ہیں. ارے وہاں مقابلے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ تو محبت اور پیار سے کام چلتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کے اندر تواضع پیدا ہو جائے گی تو سمجھو کہ یہ تمام مسائل کا حل ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ اتفاق پیدا ہونا چاہیے معاشرے کے اندر, حکمرانوں کے درمیان اتفاق پیدا ہونا چاہیے, تو یہ اتفاق جو ہے یہ صرف اس کا واحد طریقہ ہے, وہ یہ ہے تواضع. کہ اپنے آپ کو مٹا کے رکھے گا تو خود بخود دوسرے کا احترام کرے گا, اس کی بات کی عزت کرے گا, اس کی بات مانے گا وہ. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک انسان کے اندر یہ ہمت پیدا نہ ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں تو وہ دوست اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے یہ قید لگا دی ہے کہ ہم گناہوں سے جب تک پاک صاف نہیں ہوگے تم اس گندگی کے حالت میں ہمارے دوست نہیں بن سکتے. پیشاب پیخانے کی حالت میں ماں بھی بچے کو پیار نہیں کرتی, ماں جو ہے پہلے اس کو دھوتی ہے, اچھے کا لباس پہناتی ہے, اس کو خوشبو لگاتی ہے, پھر اس کو سینے سے لگا کے پیار کرتی ہے. تو بندہ گندی حالت میں نافرمانی کی حالت میں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, تو اللہ اس کو پیار کرنے لگتے ہیں. لیکن گندگی کے حالت میں تو پیار نہیں کرتے نا میرے دوستو. گندگی سے توبہ کرنی ہے, نافرمانی سے توبہ کرنی ہے, غیبت سے توبہ کرنی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ جی میں غیبت ہو رہی تھی, بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے اندر ہمت نہیں تھی. اگر وہیں پہ سانپ اور بچھو نکل آئے تو آپ کے اندر ہمت کہاں پیدا ہوگی وہاں سے بھاگنے کی. پھر غیبت ہو رہی ہے وہاں پہ غیبت سن رہے ہیں, ہمت نہیں ہمارے لیے اٹھ کے وہاں سے جانے کی. ارے کوئی بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. میرے شیخ فرماتے تھے ہاتھ پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ لو کہ پیٹ خراب ہو رہا ہے, موشن ہو رہی ہے, جو بھی ہے اشارہ کر کے باتھ روم چلے جاؤ. کوئی بہانہ وہاں سے کر کے وہاں سے اٹھ کے بھاگ جاؤ. سمجھو کہ اولے اور برس رہے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے, وہاں سے فرار اختیار کرنا ہے. جہاں فرار کا حکم ہے وہاں قرار پہننا اور قرار جو ہے وہ تلاش کرنا جائز نہیں ہے. ففروا الی اللہ, اللہ فرماتے ہیں میری نافرمانی سے بھاگو. ارے آہستہ بھاگو گے تو پکڑ لے جاؤ گے, آہستہ بھاگو گے تو گناہ میں پھنس جاؤ گے. اللہ نے لفظ استعمال کیا فرار کا, ففروا بھاگنا. بھاگو تیز رفتاری سے بھاگو, جب تم تیز رفتاری سے بھاگو گے تو پھر تم ہماری آغوش رحمت میں آ جاؤ گے, لیکن اگر تم سست رفتاری سے گناہوں کے مقامات سے بھاگو گے جہاں ہماری نافرمانی ہو رہی ہے تم وہاں جاؤ گے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کیچڑ میں تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے, بڑے بڑے متقی بڑے بڑے پرہیزگار جو ہے جب وہ بھی اگر نافرمانی کی جگہ سے نہیں بھاگیں گے اسباب گناہ کے قریب رہیں گے تو وہ بھی پھسل جائیں گے. دس دس سال کا تقویٰ خراب ہو جائے گا, انٹرنیٹ پہ جا کے بے حیائی کے پروگرام اور بے حیائی کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اسباب گناہ سے دوری ہے ضروری اللہ کی دوستی کے لیے, تو اسباب گناہ سے بھی دور رہنا اور باگڑا کس رفتار سے ففروا الی اللہ. میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی, میرے شیخ فرماتے تھے کہ جمع کا صیغہ فرمایا کہ ففروا, تم سب کے سب بھاگو. معلوم ہوا کہ اگر ایک جماعت کے ساتھ تم بھاگو گے جو اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں تمہارے لیے بھاگنا آسان ہو جائے گا, اگر تم اکیلے بھاگو گے تو کہیں نہ کہیں پھنس جاؤ گے, کہیں نہ کہیں شیطان وسوسے دل میں ڈال دے گا, ارے کوئی نہیں دیکھ رہا, کون دیکھ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں, ایک نظر دیکھ تو لو, ایک تو تماشا دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. فرمایا کہ اسی کے اندر وہ شیطان پھر آپ کو پھنسا دے گا, اپنے جال میں پھنسا دے گا. اور کیونکہ عورت النساء حدائر الشیطان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں یہ جو شیطان کا جال ہیں, جب انسان عورتوں سے دوری اختیار نہیں کرے گا اور سمجھے گا کہ میرا تو دل پاک ہے, آنکھیں صاف ہیں میری, ہے نا, میری آنکھیں پاک ہیں, دل صاف ہے, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا عورتوں کے ساتھ کام کرنے سے, کچھ نہیں ہوتا ان سے باجی باجی اور آپا آپا کہہ کے بات کرتے ہیں, ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے, جس چیز کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے تو آپ اس چیز کو حلال کیوں کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کا غضب اپنے اوپر حلال کرنا ہے. اور جس چیز کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے اس میں 100% بندے کا نقصان ہے. میرے دوستو, جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس میں فائدہ نہیں ہے. اگر ہم عورتوں سے بات کریں گے یا مردوں سے بات کریں گے بلا ضرورت تو ہم گناہ میں ملوث ہو جائیں گے. پہلے یہ شروع شروع کے سٹیجز الگ ہوتے ہیں, پھر یہ سٹیج جو ہے آخر کار زنا کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے کہ ایک آٹومیٹک ایسکیلیٹر ہوتی ہے, جو آٹومیٹک سیڑھی ہوتی ہے, آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا, آپ کا کام صرف قدم رکھنا ہے, وہ ایسکیلیٹر خود بخود آپ کو آخری منزل پہ لے جا کے چھوڑ دیتی ہے. تو یہ بدنظری کا گناہ جو ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. آپ کو صرف کیا ہے, یہ شیطان جو ہے یہ بدنظری کرائے گا اور اس کے بعد پھر خود سارے سیٹ طے کروا دے گا اور آخر کار نعوذ باللہ منہ کالا کرا دے گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ النظر سهم من سهام ابلیس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدنظری جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, مسموم زہر میں بجایا ہوا, زہر میں بجایا ہوا. اور یہ تیر کتنے ہزار سال زہر میں بجا ہوا ہے, اس کا اثر کتنا ہوگا جب انسان بدنظری کرتا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, آپ کا ایمان کیسا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا, فرماتے تھے قیامت کے دن جنت و جہنم کو جب دیکھوں گا مزدست یقیناً میرا یقین نہیں بڑھے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و برکت میں ہمیں وہ یقین دنیا میں حاصل ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا ہے کہ اے علی, پہلی نظر مار, دوسری نظر مت اٹھانا, دوسری نظر مت اٹھانا. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے پہلی نظر مار اچانک, لیکن جب معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ عورتوں کا گزر ہے, یہاں پہ بدنظری ہو سکتی ہے, تو وہاں پہ جان کی بازی لگائے اور نظر کی حفاظت کرے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ انسان جب گھر سے نکلے تو اس وقت یہ ارادہ کر لے, پکا پکا ارادہ کر لے, جان لے, مان لے, ٹھان لے کہ گھر سے نکل رہا ہوں, ایک نظر ہی مجھے خراب نہیں کرنی, نہ اپنے موبائل پہ نہ کسی عورتوں کو دیکھنا ہے, پکا ارادہ کر لے. میرے دوستو, میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ذلت اور رسوائی کا گناہ ہے, کچھ نہیں ملتا, انسان دیکھتا رہتا ہے, علاوہ اس کے کہ اللہ کی لعنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, دیکھنے والا بھی ملعون اور جو دکھا رہی ہے اپنے آپ کو وہ بھی ملعون, دونوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے.
اے رحمت کے خواہش مند لوگ جو رحمت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو وہ لعنتی کام سے بچیں. اللہ مجھے بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. رحمت جہاں ہوگی وہاں لعنت نہیں ہوگی, جہاں لعنت ہوگی وہاں رحمت نہیں ہوگی. دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتے میرے دوستو. اس لیے ہم اللہ کی رحمت کے خواہشدار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں تو نظر کی حفاظت کریں, لعنتی کام چھوڑ دیں ہم. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتنا آسان اللہ نے کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے اندر طاقت ڈال دی خود بخود. اللہ نے آگے پردے ڈال دیے ہیں اور کوئی بٹن نہیں رکھا کہ کہیں بٹن دبانا پڑے گا پھر ہماری آنکھوں کے جو پلکے ہیں وہ بند ہوں گی. اللہ نے خود ان کے اندر ایٹومیٹک طاقت رکھ دی ہے کہ جب آگے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب آگے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے سامنے سے بینا بن گئے. اللہ آسمان پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ اپنی آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کی روشنی کو ہماری خواہش کے مطابق اور ہماری مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے. جہاں ہم کہتے ہیں کہ نابینا بن جاؤ یہ بندہ نابینا بن جاتا ہے, جہاں ہم کہتے ہیں آنکھیں کھول لو تو یہ بندہ آنکھیں کھول لیتا ہے. یہی تو بندگی ہے میرے دوستو. جو جس وقت کا حکم ہوگا اس حکم کو بجا لانا یہ بندگی ہے. ہوا یہ دسترخوان سجا ہوا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, ہر قسم کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں, لیکن مجال نہیں ہے کہ بندہ اس کو لے کے کھا لے. روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے. وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا مالک جب وہاں سے اعلان ہوگا مؤذن کی طرف سے اللہ اکبر کا اعلان ہوگا, پھر وہ اللہ فرمائیں گے چلو اب ہم نے کھول دیا تم کو, جاؤ تم کھاؤ. اب دیکھیں حج کے دنوں میں مزدلفہ کے اندر شام ٹینٹ لگایا ہوا ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں جی مجھے تو بیت اللہ میں ہی چپکے رہنا ہے, تو اب کیا ہے, اب حکم یہاں پہ یہ ہے کہ اب اللہ فرماتے ہیں ہم تجھے بیت اللہ میں نہیں ملیں گے, اب تجھے ہم ملیں گے تو میدان عرفات میں ملیں گے یا مزدلفہ میں ملیں گے, اب تجھے وہاں جانا ہوگا. لیکن وہ بیوقوف, میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک عورت تھی وہ حج کرنے گئی تو اس کو کہا گیا کہ عرفات میدان عرفات میں جانا ہے, تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں بھائی میں تو یہاں مزار ہے اللہ میاں کا, میں تو مزار کی زیارت کرنے کے لیے آئی ہوں, ملا کا مزار چھوڑ کے نعوذ باللہ وہاں پہ چلی جاؤں میں. میرے شیخ نے فرمایا کہ جو معلم کو لے کے آیا تھا پولیس صورتوں نے اس میں مقدمہ کر دیا اور اس کو جرمانہ لگا دیا. اس کو مسائل سکھاؤ, یہ سمجھتی ہے بدعتی لوگ ہیں, ان کی سوچ ایسی ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے پیروں کے مزار ہوتے ہیں ایسے اللہ میاں کا مزار ہے شاید یہ بڑا والا. میں تو پیروں کے مزار میں جاتی رہتی ہوں لیکن یہ اللہ میاں کا مزار ہے, کب پتہ نہیں دوبارہ زیارت توفیق ہو مجھے, اس لیے میں تو یہی رہوں گی. میں بھائی اس کو حج کے مسائل سکھاؤ پھر اس کو آئندہ سال اپنے خرچے پہ لے کے آؤ اس کو تم اس کو. تو میرے دوستو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. جو ہماری زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں یہ خود ہی ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. انسان اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات بالکل صاف ستھرے رکھے, اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو کر لے بھائی, جن باتوں کو اللہ نے منع فرمایا اس کو چھوڑ دے. میں دوستوں ہمت تو کرنی پڑے گی نا, دنیا کا کوئی کام بھی آپ کریں گے بغیر ہمت کے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. آپ کوئی بھی کام اٹھا کے دیکھ لیں اور کہتے ہیں کہ دین کا کام دین جو ہے یہ ہمیں آسانی سے مل جائے, ہماری زندگی میں دین آسانی سے آ جائے. ارے بھائی دین کے لیے بھی مشقت اٹھانی پڑے گی نا, ہے نا. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لے کے شیرینی اور لذات مقر ہس بر اندازہ رنج سفر. ارے سفر کی جتنی بھی تکالیف ہیں پریشانیاں ہیں جب انسان منزل پہ پہنچتا ہے نا تو یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں, سب بھول جاتا ہے. لیکن بہرحال منزل تک پہنچنے کے لیے مشقتیں تو اٹھانی پڑیں گی نا. کوئی ایسا ابھی تک وارڈ ایجاد نہیں ہوا, ایسے کوئی جادو ایجاد نہیں ہوا کہ یہاں پہ کلک کیا اور فرض لاہور انسان پہنچ گیا, یا یہاں سے ایک دم سے اس نے کھوپڑی میں کوئی مارا اس نے کوئی ایسا لباس پہنا دیا اس کو کہ وہ بالکل غائب ہو گیا اور مدینہ شریف پہنچ گیا. ایسی تو کوئی چیز یاد نہیں ہوئی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجاہدہ اختیار کرتا ہے, سبحان اللہ, اللہ نے مجاہدے کی شرط لگا دی ہے میرے دوستو. تو یہ مجاہدہ ہر انسان کا جتنا مجاہدہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو مشاہدہ عطا فرماتے ہیں. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں.
اللہ اکبر. جیسے جیسے اللہ کے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتا ہے اس کا دوستی کا مقام بھی اس درجے کا ہوتا جاتا ہے. ایک شخص ہے وہ 10% اللہ کے راستے مجاہدہ اختیار کرتا ہے اس کو 10% ملے گا, ایک سے 50% مجاہدہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مقام دوستی کا اتنا ہی ہوگا, 1% ہے وہ 100% ایک شخص ہے وہ 100% مجاہدہ اختیار کرتا ہے اور کبھی لرزش ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ سے تلافی کرتا ہے اس کا دوستی کا مقام کیسا ہوگا. میں بھی دوستوں میں شیخ فرماتے تھے آپ کے پاس تین دوست آتے ہیں, ایک آیا جہاز کے اوپر ملنے کے لیے آپ سے, کوئی مشقت نہیں اٹھائی اس نے, ٹکٹ کرائے جہاز میں بیٹھا, یہاں ایئرپورٹ میں پہنچا, ٹیکسی کروائی آگے پہنچ گیا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کو. ایک شخص ہے کہ وہ ریل گاڑی میں آیا ہے, ٹرین میں آیا ہے, تھوڑا بہت اس کو مجاہدہ اختیار کرنا پڑا. ایک شخص ہے کہ وہ بائی روڈ آیا آپ سے ملنے کے لیے اور راستے میں ڈاکو بھی تھے اور خطرات بھی تھے اور موذی چیزیں بھی تھیں, لیکن وہ سب اس نے برداشت کیا. جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں تینوں دوست تو سب سے پہلے آپ کس کو پیار کرتے ہیں, کس کو سینے سے لگاتے ہیں؟ اس شخص کو کہ جو آپ کی محبت میں اتنا لمبا سفر طے کر کے اور ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر کے آپ کے پاس پہنچا ہے, سب سے پہلے آپ اس کو سینے سے لگائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پیار کرتے ہیں جو مجاہدہ اختیار کر کے گناہوں کو چھوڑ کر جو ہونے کی حالت میری ہو گئی آخر دنیا کو عبرت ہو گئی, جیسے بھی اس کے قلب ان پہ گزر جائے گزرنے دیتے ہیں وہ, لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑتے وہ. ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پیار کریں گے, اور ایسا پیار کریں گے میرے دوستو ساری رنجشیں سارے الم سب چیزیں بھول جائیں گے وہ. جب اس لیے جب بندہ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے وہ یہی کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عن حزن, پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہم سے سارے حزن سارے حضور یعنی سارے غم اور سارے جس سب پریشانیاں دور فرما دی. جنت میں کسی کو خیال یعنی غم کا تصور بھی نہیں ہوگا, وہ جہاں غم کی ہے ہی نہیں ہے, وہ جہاں راحت ہی راحت کی ہے. اگر انسان یاد کرنے کی کوشش کرے گا پھر بھی اس کو کوئی رنج علم اس کو یاد ہی نہیں آئیں گے. تو میرے دوستو یہ ہے کہ دنیا میں انسان جہدہ اختیار کر لے, اللہ کو راضی کر لے, گناہوں کو چھوڑ دے, چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں اللہ کی نافرمانی نافرمانی ہے, اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینا خطرے سے خالی نہیں ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو ارے سوچو گناہ کس کی نافرمانی تم کس کی کر رہے ہو, ایسے پالنے والے کی نافرمانی جس اللہ نے ہمیں آنکھیں دی, جس اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے, یہ زبان اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, جس اللہ نے ہمیں اولاد دی گھر دیا کاروبار دیا, جس اللہ نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا, اسی اللہ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. میرے پیارے دوستو یہ شرافت بندگی کے خلاف ہے. ایک محسن آپ کے اوپر اتنے احسانات کرتا ہے اسی محسن کے خلاف آپ بغاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں اس کے خلاف بغاوت کے لیے. یہ کون سی میرے دوستوں جو شخص کھلا کھلا گناہ کرتا ہے وہ دعوت دے رہا ہے اور لوگوں کو بھی بغاوت کی, جو شخص داڑھی مڈاتے اپنی تو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ تم لوگ بھی آؤ اس عمل میں میرے ساتھ دو, نعوذ باللہ. زبان سے کچھ نہیں بولتا لیکن اس کا عمل اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے. جو شخص داڑھی رکھتا ہے تو وہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ تم بھی اس فرما برداری میں میرا ساتھ دو. تو جو شخص جو نیکی کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں ان کے نیکیاں یعنی ان کے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں, اور جو گناہ کرتا ہے ان کے سیئات ان کے گناہ ان کے جو انسان اس پہ عمل کرے گا جو کرتا رہے گا تو اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. تو ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بڑھتی جائیں, ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یہ سارے ثواب پہنچتا جائے. تو کسی کو ایک آپ نے اچھی بات سکھا دی, کسی کو نیک اور اچھے راستے پہ لگا دیا ہے نا, کسی کو آپ نے تلقین کر دی پردہ کرنے کے لیے کہ میری بہن دیکھو اس میں یہ فائدہ ہے. آج کل ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ پردہ کرنے سے عورتوں کی آزادی کے اوپر ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں, نعوذ باللہ. عورتوں کو آزادی سے ہم روک رہے ہیں. ارے یہ آزادی نہیں ہے, آزادی نہیں ہے یہ, آزادی اس کو کہنا یہ یعنی کم سمجھی کی بات ہے, آپ کے اندر عقل نہیں ہے, یہ آزادی نہیں ہے, یہ معاشرے کی تباہی ہے. عورت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے فرما دیا کہ اس کو چھپا کے رکھو, چھپانے والی چیز ہے ظاہر کرنے والی چیز نہیں ہے. اللہ نے حجاب اور پردہ فرض کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ایک نابینا صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا احتاجیبا
اے میری بیویوں پردہ کر لو. ہماری مائیں امت, ہماری اس امت کی ماں, ماؤں کو حکم ہو رہا ہے کہ نابینا صحابی سے پردہ کرو. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیسا ہوا عام, یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا کہ الاسلم تم سلانی اور کا مقام علیہ السلاۃ والسلام, کیا تم بھی نابینا ہو, تم نہیں دیکھ رہی اس کو کیا ہے؟ تو پردے کا حکم تو میرے دوستو, یہ ہماری حیا, ہماری پاک دامنی. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک چیز لے آپ, 10,000 کی گڈی کے نوٹ ہوتے ہیں, آپ اس کو دکھا کے رکھتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں. آپ 1 کلو گوشت لے کے آتے ہیں, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے, ہے نا. آپ دودھ لے کے آتے ہیں, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے. تو ہماری ماں بہن بیٹیوں کی قیمت دودھ سے بھی کم ہے, گوشت سے بھی کم ہے, یا ڈبل روٹی سے بھی کم ہے. چھپا کر رکھتے ہیں کہ چوہا نہ اس کو کھا لے آ کے. ہماری ماں بہن بیٹیوں کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے میرے دوستوں کہ ان کو چھپا کے رکھا جائے. بھیڑیے قسم کے لوگ, فتنہ کا زمانہ ہے. اگر ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں نہیں لائیں گے تو معاشرہ بربادی کی طرف جائے گا. اللہ کے حکم کو جب ہم توڑیں گے اور اپنی اس کو آزادی کی آڑ میں اس چیز کو فروغ دیں گے تو کیا ہوگا, تو پوری معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا جو ابھی اس وقت ویسٹرن کنٹریز میں ہو رہا ہے. انہوں نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں ہے کہ ہماری ماں ہے یا ہماری بیوی ہے, بیٹی ہے یا ہماری بیوی ہے. اور اس قدر بیماریاں میرے دوستوں, تو اللہ نے جو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے, جو حکم شریعت کا ہے, اس کو سر آنکھوں پہ رکھ کر اس پہ عمل کر لیں. ہم اس پہ مصلحت نہ دیکھیں, مصلحتیں بہت ہیں لیکن ہمارے اندر سمجھ نہیں ہے ان کو سمجھنے کی. شریعت کا حکم ہے سمعنا واطعنا. جب شراب حرمت کا حکم نازل ہوا, صحابہ نے نہیں پوچھا رسول اللہ کیوں حرام کر دی شراب کو. حکم نازل ہوا, سارے صحابہ کے گھروں میں جو مٹکے تھے شرابوں کے, مدینے پاک کی گلیوں میں بہ گئے, سب بہ گئے. آپ نے فرمایا کہ جو برتن جس میں شراب رکھی تھی, برتن کو بھی توڑ ڈالو تاکہ تجھے گناہ بھی یاد نہ آ جائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سعود امریکہ کا سفر ہو رہا تھا تو دبئی کے راستے سے جا رہے تھے, دبئی کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں پہ جو ہوٹل کے اندر ٹی وی لگا ہوا, ٹی وی تھا بند تھا. حضرت نے فرمایا کہ چادر لے کے اس کو چھپا دو کیونکہ یہ گناہ کا آلہ ہے, ہم اس گناہ کے آلہ کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے. ایسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے. نافرمانی دور کی بات, جس چیز سے خدا کی نافرمانی ہوتی ہے اس چیز کو بھی ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ارے آپ کا دل تڑپ جاتا ہے جب آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرتا ہے, آپ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ جب آپ کی بیٹی آپ کی نافرمانی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کون سی محبت ہمیں ہے, کیسی محبت ہے ہمارے قلب میں میرے پیارے دوستو. یہ بس یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے اور اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. اللہ سے مانگے, رو رو کے مانگے, اللہ اپنی محبت میری جان سے زیادہ ہو جائے. آپ کی محبت اے اللہ اہل و عیال سے زیادہ محبت میرے قلب میں ہو جائے. اے اللہ شدید پیاس میں جیسے ٹھنڈا پانی انسان چاہتا ہے ایسی محبت ہو جائے. الحاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو, پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو, یعنی ٹھنڈے پانی کو جیسا پیاسا چاہتا ہے نا, پیاس لگی ہے لیکن ٹھنڈا پانی چاہتا ہے, اس سے بھی بڑھ کر تیری پیاس مجھ کو ہو. اے اللہ اس سے بڑھ کر آپ کی پیاس ہو, طلب ہو, ہے نا. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. محبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام ہے کہ ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے. یحبہم و یحبون, اللہ ان سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس ایک طرف سے نسبت ہوتی ہے, اللہ بھی بندوں سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دلیل ہے کہ بندہ جب گناہ چھوڑتا ہے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے وہ. بس اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے اور ہمت کر کے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. میرے دوستو کسی کی پسند میں یہ باتیں آئے نہ آئے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں تو اپنی جنت بنانی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل کرنی ہے. ماں بہن بیٹیوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. آج گھر کے اندر بھابھی سے باتیں ہو رہی ہیں, بھابھی سے پردہ ہی نہیں ہے, جیٹھ سے پردہ نہیں ہے. جب کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیٹھ موت ہے موت. کتنا موت سے ڈرتا ہے انسان, اس سے زیادہ جیٹھ سے ڈرو. اب اس میں تفصیل جانے کی وقت نہیں ہے, لیکن پردے کا حکم جو ہے یہ ضامن ہے ہماری حیا, ہماری حیا پاک دامنی کے ضامن ہے پردہ. میرے دوستو, جب حیا ختم ہو جائے گی, جب آپ مکس ہو جائیں گے, کوئی باتیں ہو رہی ہیں بالکل, یعنی عورتوں سے باتیں ہو رہی ہیں, عورتیں تو مردوں سے باتیں کر رہی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, وہ بہن بہن کر کے, یہ بھائی بھائی کر کے باتیں کر رہے ہیں. میرے دوستو, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے کے اندر ترقی ہوگی, ترقی ہوگی, لیکن دوسری قسم کی ترقی ہوگی جو مطلوب نہیں ہے, وہ مطلوب نہیں ہے. ترقی وہ مطلوب ہے کہ جس کے بعد انسان کو صحت ہو جائے. رشی فرماتے تھے دو قسم کی ترقی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پٹائی کی جائے, ڈنڈا لے کے مارا جائے آپ کے جسم میں, مار مار کے آپ کے سارے جسم کے اعضا جو ہے پھول جائے, یہ تو اور ترقی ہوئی نا, موٹے ہو گئے آپ. دوسری ترقی یہ ہے کہ آپ کو بادام پستے کھلائے جائیں, ہے نا, آپ کو جو ہے طاقت کی غذائیں کھلائے جائیں, آپ کا جسم موٹا ہو جائے گا, یہ بھی ترقی ہے. لیکن دونوں ترقی میں فرق ہے. ایک یہ ترقی مطلوب کون سی ہے؟ مطلوب ترقی یہ ہے جس سے بادام اور پستہ کھا کے ترقی حاصل ہوتی ہے, نہ یہ کہ جو پٹائی کھا کے ترقی حاصل ہوئی آپ کو. اللہ کے غضب اور اللہ کی نافرمانی کے حالت میں ترقی حاصل کرنا وہ ایسی ہے جیسے کہ پٹائی کھا کے ترقی حاصل کی آپ نے. اور نہیں, میرے شیخ فرماتے تھے, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کا بظاہری لگے گا کہ بڑے ٹھاٹ باٹ میں ہیں, ان کا قلب ہمیشہ بے چین رہتا ہے, ان کو جمعیت قلب اور سکون قلب حاصل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا, کہتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, کورونا آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ارے بڑی پریشانی, ارے بھائی جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے اس کو کسی چیز کی پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے, اللہ کو راضی رکھتا ہے, وہ سارے غم بھول جائے, اللہ کے حوالے کر دے, اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے راستے کھولیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, راستے اللہ نکالیں گے, رزق تنگی سے اللہ رزق دیں گے اس کو. لیکن جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے, اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا وہ. اس لیے میرے دوستو, بڑی عبرت کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ ہم جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہم اس چیز کو حلال کرتے ہیں, تو کیا پھر ہماری ترقی کیسی ہوگی؟ ترقی ہماری وہ ترقی ہے, میرے شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دعوت برکاتہم ہمارے دیش میں ترقی کر کے ہمالیہ پہاڑ پہ چلا جاتا ہے, چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. او ہو, کیا کارنامہ ہے, بلندی زمین کے بلندی بلندی تر مقام پہ جا کے بیٹھ گیا, وہ ترقی کر لی اس نے. آپ نے ترقی کر لی, یہاں سے بیٹھے اور جو ہے جی آپ چاند پہ چلے گئے, ترقی کر لی آپ نے. یہ ترقی کون سی ترقی ہے؟ ارے ترقی اصل وہ ترقی ہے کہ جو بندہ اپنے اللہ کو پا لیتا ہے, اللہ کو حاصل کر لیتا ہے. جو شخص زمین پر رہتا ہے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, سجدہ کرتا ہے, تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ شہادت پہ پہنچ گیا ہے. اس سے بڑی وہ ترقی ہو سکتی ہے؟ جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے عز جام جم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, کیا کہیں میرے دوستو, کیا کہیں, قرب لذت کا عالم ایسے ہو جیسے یہ زمین میری آسمان ہے, جیسے یہ میری زمین آسمان بن گئی ہے. اور شیخ کامل کی صحبت سے جو اخلاص کے ساتھ رہتا ہے, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا شعر یاد آیا, فرماتے ہیں کہ بیاں ادنا سا فیضے بیتے پیرے مغا کر دوں. فرماتے ہیں بیاں ادنا سا بیتے فیضے پیرے مغا کر دوں, اگر میں اپنے شیخ کا ایک ادنا سا جو ان کا فیض ہے اس کو بیان کر دوں. بیاں ادنا سا فیضے بیتے پیرے مغا کر دوں, اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں. سبحان اللہ, میرے دوستو, ان اللہ والوں کو قدر کی, اللہ والوں کی قدر جو اللہ والوں نے کی ہے, اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اپنے مشاہد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پہ ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرمائے. ہمارے گھر والوں کو, اولاد کو, سب کو اے اللہ اپنا خاص تعلق عطا فرمائے. اے اللہ, آپ کی دی توفیق سے ہمارے بزرگوں کی جو باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں, اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیے. اے اللہ, آپ جانتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں, اے میرے پیارے اللہ, آپ اپنے کریم ہونے کی حیثیت سے, اور جن بزرگوں کا ہم نے دامن پکڑا ہے دنیا سے چلے گئے ہیں, جو حیات ہیں. اے اللہ وہ آپ کے مقبول اور پیارے, ہمارا عقیدہ ہے یہ میرا دو, اے اللہ کہ وہ مقبول آپ کے پیارے بندے ہیں, ان کے صدقے میں اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, آخرت بھی بنا دیجئے, اور جتنے بھی ہماری زندگی میں گناہوں کے کانٹے ہیں اے اللہ ان کانٹوں کو ہماری زندگی سے نکال دیجئے. اے اللہ آپ کی نافرمانی سے موت معلوم ہو, آپ کے ذکر میں ہمیں صد حیات محسوس ہو. اے اللہ مجھے, میری اولاد کو, گھر والوں کو, متعلقین کو, سب کو اے اللہ تعالیٰ جو جو پریشانیاں ان کو دور فرما دے, جو قرضہ ہو گئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے غیب سے غیب سے خزانے برسا دیجئے. اے مالک دو جہاں غیب سے خزانے برسا دیجئے, جو قرضے ہو گئے ہیں ہمارے شیخ کے, جامعہ حکیم الامت کے, اور ہمارے پہ اور جس جس پہ جو قرضہ ہو گیا ہے اللہ اپنی رحمت سے سب قرضے دور فرما دیجئے, جلد جلد اس کا انتظام فرما دیجئے, جلد جلد. اے مالک ہم کمزور ہیں, اے اللہ آپ, ہم جانتے ہیں کہ یہ آزمائش جو آتی ہیں یہ آپ کی طرف سے آتی ہیں, اس میں ہماری بلائی ہوتی ہے, لیکن اے اللہ کیونکہ ہم کمزور ہیں, ہمارے اندر قوت برداشت بہت کم ہے, اے اللہ جلد از جلد اس آزمائش کو دور فرما دیجئے اور عافیت و زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جو مشاہد میں سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے اور اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر لمحہ زندگی کا, ہر لمحہ, ہر لمحہ زندگی کا اے اللہ آپ پہ فدا ہو, ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی بھی نہ ملے. اے اللہ آپ کی نافرمانی سے ہم پناہ چاہتے ہیں, وہ گھڑی سے پناہ چاہتے ہیں جس گھڑی ہم آپ کی نافرمانی کریں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مومن کی سب سے زیادہ منحوس گھڑی وہ ہے جس وقت وہ اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے آپ اپنا دست کرم اور دست رحمت کو بڑھائیے ہماری جانوں کی طرف, اور ہمیں کھینچ کر اپنا بنا لیجئے, اپنے ساتھ ایسا چپکا لیجئے کوئی دنیا کی طاقت ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.